بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صلى الله عليه وسلم مفسرین اکرام کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے اور کم از کم ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوا ہے کہ جس سورہ میں لفظ کوثر کا ذکر ہے کوثر سے غیر مبالغہ ہے یعنی خیر کثیر کوثر بہشت میں جنت میں جو انہار ہیں ان میں سے ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے حوض کوثر نہر کوثر جہاں تسنیم و سلسبیل کا ذکر ہے وہاں پر لفظ کوثر کا ذکر بھی ہے کہ نہر کوثر ہے تو کہا گیا کہ تمام انہار سب کے لیے ہیں لیکن کوثر جو نہر ہے وہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ جو جنت میں جو نہر کا نام کوثر ہے وہ نبی کریم کی ذات سے مختص ہے وہ صرف اور صرف نبی کریم سے مخصوص ہے جو ان کی ہے ان کی ملکیت ہے تو جس طرح سے جنت میں نہر کا نام کوثر ہے اسی طرح سے شہزادی کونین کا ایک لقب کوثر ہے کہ جو نبی کریم کا حصہ ہے اور نبی کریم کا تحفہ ہے جو پروردگار نے معراج کی بلندیوں پر بلا کر جو تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا تھا وہ شہزادی کونین کی شکل میں تھا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہزادی کونین حوراء انسیا ہے ایک القاب میں جہاں شہزادی کونین کے آپ مسلسل سنتے ہیں مختلف القاب ہیں ان القاب میں جہاں جناب شہزادی کونین کا ایک لقب زہرا ہے جیسا کہ شہزادی کونین کا ایک لقب راضیہ ہے مرضیہ ہے انہی القاب میں سے ایک لقب شہزادی کونین کا کوثر بھی ہے انہی القاب میں سے یہ القاب شہزادی کونین سے مختص ان کی عظمتوں کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جو پروردگار عالم نے جو تحفہ دیا تھا شہزادی کونین کی شکل میں کہ یہ حوراء انسیا ہے یعنی انسانی شکل میں حور ہے یہی وجہ ہے کہ شہزادی کونین اور جو خاص الطاف الہیہ ہے جو کسی اور خاتون کے حصے میں نہیں ہے یہ نبی کریم کا خاص تحفہ ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے پہلے ہی بشارت دی کہ اے میرے حبیب جس وقت آیتیں منقطع ہوئی ہیں اس کے بعد جب سورہ نازل ہوا ہے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ اے میرے حبیب یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا پروردگار تمہیں چھوڑ دیا ہے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر. اسی کے بعد بشارت دی کہ اے میرے حبیب وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ اے میرے حبیب ہم عنقریب آپ کو ایک ایسا تحفہ عنایت کرنے والے، ایک ایسی چیز عنایت کرنے والے ہیں، عنقریب لَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى یہاں تک کہ تو اپنے پروردگار سے راضی ہو جائے. اس میں بڑی عجیب شان محمد مصطفیٰ ہے، شان نبی کریم ہے کہ پوری کائنات رضا الہیہ کو حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن پروردگار رضا مصطفیٰ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ فَتَرْضَى کہ اے میرے حبیب کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اپنے پروردگار سے راضی ہو جا. صلوات پڑھے محمد والے. یہ پروردگار عالم کا کتنا بڑا لطف ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کبھی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ کس قدر محبت کرتا ہے. یقیناً بندہ بندہ ہی ہے، خدا خدا ہی ہے، لیکن پروردگار کی عظمتیں یہاں معلوم ہوتی ہے کہ وہ اتنا عظیم ہونے کے باوجود، اتنا جلیل ہونے کے باوجود اپنی بنائی ہوئی مخلوق کی رضا حاصل کرے. جس طرح سے ماں جب اپنے بچے کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور جب اسے مناتی ہے تو یہی تو کہتی ہے کہ ہم تمہیں ایک ایسی چیز دیں گے کہ تم اپنی ماں سے راضی ہو جاؤ گے. یہ ماں کا لطف نہیں تو اور کیا ہے. تو جو ماؤں کے دل میں جس نے محبت عطا کی ہے وہ خالق محبت پروردگار عالم کی ذات ہے. جس نے ماں باپ کے دل میں اس دور میں کہ جہاں انسان بھیڑیا بنا ہوا ہے وہاں بھی یہ انسانی معاشرے کی خوبی ہے کہ جہاں کم از کم انسان اپنی اولاد سے تو محبت کر رہا ہے. یہ جو محبت انسان کر رہا ہے یہ جلوہ ہے محبت پروردگار کا، ظہور محبت پروردگار ہے جو ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کس قدر محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ یہاں خاص بات یہ ہے کہ آخر اپنے نبی کو پروردگار وہ کون سا تحفہ دینا چاہتا ہے کہ جس کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے پروردگار سے، تو وہ کون سا تحفہ ہوگا کہ جسے لے گا. وہ یقیناً کوئی مادی شے تو نہیں ہو سکتی، دنیا کی کوئی ایسی شے ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کو لے کر نبی راضی ہو جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی چیز محمد مصطفیٰ کے دامن میں نہیں ہے جو عطا کی جانے والی ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو انہیں نہیں ملی ہے، جو انسان وہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. طلب وہ چیز کی جاتی ہے جو موجود نہیں ہوتی ہے، جو چیز حاصل ہوتی ہے. فلسفے میں ایک محاورہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز حاصل ہو چکی ہے اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. جو چیز پہلے سے آپ کے پاس ہے اسے آپ کیا حاصل کریں گے. وہ چیز حاصل کی جاتی ہے جو چیز آپ کے پاس فاقد ہوتی ہے، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے وہ چیز حاصل کی جاتی ہے. حاصل شدہ چیز کو حاصل کرنا محال ہے. تو لہذا اب نبی کریم کے دامن میں کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ نے پہلے سے عطا نہیں کی ہے؟ یہ چاند و سورج کس کے لیے بنائے گئے؟ لو لاکھ لما خلقت الافلاق اے میرے حبیب اگر تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم کائنات کی کوئی شے کو خلق ہی نہ کرتے. یہ تخلیق کائنات کس کے لیے ہے؟ اور کیا نبی کریم زمین حاصل کر کے خوش ہو جائیں گے؟ ستارے حاصل کر کے خوش ہو جائیں گے اگر پروردگار یہ کہے گا کہ محمد یہ چاند و سورج تمہارے حوالے میں نے کر دیا ہے تو کیا محمد راضی ہو جائیں گے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جو نبی کریم راضی ہو جائیں گے؟ ہو سکتا ہے عام بشر کوئی چیز کی حاصل کرنے سے خوش ہو جائے، ہم اور آپ کوئی زمین کا ایک ٹکڑا ملنے سے خوش ہو جائیں، لیکن کیا محمد مصطفیٰ جس کے صدقے میں کائنات بنی، جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں؟ کہ پروردگار تو یہ کہتا ہے کہ وفائے محمد پر کائنات اٹھانے کے لیے تیار ہے، اس شخص کے حوالے کرنے تیار ہے کہ جو محمد سے وفا کرے. اس لیے کہ اگر کسی کو محمد حاصل ہو جائے تو سمجھیے اسے سب کچھ حاصل ہو گیا. تب اس کے بعد یہ کہ پروردگار کیا یہ کہنا، کیونکہ یہ گفتگو حبیب اور محبوب کے درمیان میں ہو رہی ہے، یہ گفتگو وہ راز کی گفتگو ہے جو عبد و معبود کے درمیان میں ہو رہی ہے اور محمد مصطفیٰ جیسے بندے کو مخاطب کر، اس میں عام بشر شامل نہیں، اس میں امت شامل نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی کو مخاطب کیا تو جاتا ہے لیکن مراد نبی نہیں ہوتے ہیں، امت ہوتی ہے. کہ اے میرے حبیب، یعنی اے میرے حبیب کے امتیوں، ہم تمہیں ایک شے عطا کرنے والے ہیں، یہ اور بات ہے. لیکن جہاں خاص نبی کریم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور جب خاص طور پہ صرف اور صرف نبی مخاطب ہے، امت مخاطب نہیں ہے، تو ہاں ہو سکتا ہے کہ امت کو خوش کیا کرنا بہت آسان ہے، لیکن نبی کو خوش کرنا، نبی کو خوش کرنا دنیا کی کوئی چیز محمد مصطفیٰ کو راضی نہیں کر سکتی ہے. جس وقت نبی کریم پر عرب کی طرف سے جب نبی کریم کی تبلیغ پر روڑے اٹکائے جا رہے ہیں تھے، موانع ایجاد کیے جا رہے تھے، تو نبی خود کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم چاہے جتنے کانٹے بچھا لو میری راہ میں، چاہے تم کتنے موانع ایجاد کر لو میرے راستے میں، یہاں تک کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دو گے تو میں تبلیغ اسلام سے باز آنے والا نہیں ہوں. تو وہ نبی جو چاند اور سورج کو لینے سے جس کا مطلوب حاصل نہیں ہوتا ہے، اس کی تبلیغ کا کام کائنات کی کسی چیز کو حاصل کرنا نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ اے میرے حبیب ہم تمہیں ایسی دولت عطا کریں گے جسے لے کر آپ راضی ہو جائیں گے. تو مادی اشیاء میں سے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو یہی وجہ ہے کہ جب عطا پروردگار ہونے لگی تو یوتی کے لفظ ہی سے مشتق کہا گیا کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے حبیب ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں. جب عطا کی منزل آئی تو کہا، یعنی وہاں پر وعدہ کیا گیا تھا، یہاں وعدے کو وفا کیا جا رہا ہے. وہاں کہا گیا تھا کہ ہم عطا کرنے والے ہیں، جب کرنے لگے تو کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کوثر سے مراد فاطمہ زہرا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی مراد ہے، مصداق مراد نہیں، شخص مراد نہیں، یعنی یہ لفظ کوثر علم نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ کوثر اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی خیر کثیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہ اے نبی ہم تمہیں کوثر یعنی مبالغہ کا صیغہ ہے، خیر کثیر عطا کر رہے ہیں. اگر خیر کثیر مراد لیا جائے، فاطمہ مراد نہ لی جائے، اگر خیر کثیر مراد لی جائے تو سوال یہ ہے کہ کیا خیر کثیر کا مطلب دولت کثیر ہے، اقتدار کثیر ہے، اور ثروت کثیر ہے؟ پھر کثیر کا معنی آپ کیا لیں گے؟ کہ خیر کثیر عطا کیا جا رہا ہے، پھر کہنا پڑے گا کہ نہ صرف فاطمہ دامن محمد میں آ رہی ہے، بلکہ حلم لیے ہوئے حسن بھی آ رہے ہیں، شجاعتیں لیے ہوئے حسین بھی آ رہے ہیں، عبادتیں لیے ہوئے سید سجاد بھی آ رہے ہیں، معاصر لیے ہوئے محمد باخر بھی آ رہے ہیں، آثار لیے ہوئے جعفر صادق بھی آ رہے ہیں، علوم لیے ہوئے کاظم بھی آ رہے ہیں، حجج لیے ہوئے رضوی بھی آ رہے ہیں، اور تمام یہاں تک کہ قیامت تک کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ابن حسن عسکری تشریف لا رہے ہیں. صلوات پڑھو محمد. یہ وہ خیر کثیر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے, جو ختم ہو جائے وہ خیر کثیر نہیں ہو سکتا. یہ وہ خیر کثیر ہے, یہ وہ سلسلہ ہدایت ہے کہ جسے لے کر, یعنی وہ سلسلہ ہدایت ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے, جسے لے کر نبی کریم خوش ہو, یعنی یہ بیٹی نہیں آ رہی ہے, مرکز ہدایت آ رہا ہے. یہ بیٹی نہیں آ رہی ہے بلکہ مرکز ہدایت ہے, چراغ ہدایت ہے, اور مرکز ہدایت سرمایہ ہدایت فاطمہ زہرا کی شکل میں مل رہی ہے, بیٹی نہیں ہے. اگر بیٹی کہا جائے تو پھر وہی بات ہو جائے گی, یعنی دنیاوی چیز مراد ہو جائے گی, آخرت کا سودا مراد نہیں ہوگا. نبی کریم کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس مشن کو چلانے والے وارثین کی ضرورت ہے, یعنی محمد مصطفیٰ کو اپنے محمد کے وارث کی ضرورت نہیں, رسالت کے وارث کی ضرورت ہے, وارثان علوم محمدی کی ضرورت ہے. تو چنانچہ کہا گیا ہے کہ کوثر فاطمہ زہرا ہے, وہ نہر خاص ہے کہ جو علوم معارف کا ایک بہتا ہوا دریا ہے. شہزادی کیا ہے؟ معرفت کا بہتا ہوا دریا ہے, علم کا بہتا ہوا دریا ہے, ایک ایسا دریا ہے, ایک ایسے انوار کا مرکز ہے کہ جس کا سلسلہ ہدایت قیامت تک جاری رہنے والا ہے. شہزادی سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ سلسلہ وہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. صلوات پڑھے محمد. آپ تھوڑا سا قریب ہو جائیں تو صلوات پڑھے. روایات میں وارد ہوا ہے جیسا کہ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا, تفسیر میں ملتا ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد, آپ بارہا نماز میں پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے, لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے, ما ادراک ما لیلۃ القدر, یعنی تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے, یعنی لیلۃ القدر کو تم درک نہیں کر سکتے. مفسرین کہتے ہیں کہ جس نے شہزادی کونین کی معرفت کو حاصل کر لیا گویا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا, اور جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل نہیں کی گویا اس نے لیلۃ القدر کو درک نہیں کیا. لیلۃ القدر وہ پوشیدہ شے کا نام ہے, اس سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے, یہ وہ دامن کا نام ہے کہ جہاں 11 ناطقان قرآن نازل ہوتے رہے, کبھی حسن کی شکل میں نازل ہوئے, کبھی حسین کی شکل میں نازل ہوئے, کبھی سید سجاد کی شکل میں نازل ہوئے. تو یہی فاطمہ زہرا کا دامن تھا کہ جہاں حسن نازل ہو رہے تھے, جہاں حسین نازل ہو رہے تھے. تو گویا لیلۃ القدر سے مراد بات, جب قرآن صامت کو نازل کرنا ہوا تو لیلۃ القدر کو منتخب کیا گیا, جب قرآن ناطق کو نازل کرنا ہوا تو فاطمہ زہرا کا انتخاب کیا گیا. صلوات پڑھے محمد. ان انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. آپ بتائیں کیا حسن مجتبی, کیا حسین شہید کربلا قرآن ناطق نہیں ہے, مجسمِ اخلاق نہیں ہے, پیکرِ اخلاق نہیں ہے, پیکرِ ایمان نہیں ہے, پیکرِ تعلیمات قرآن نہیں ہے. تو اب یہ اگر قرآن ناطق ہے تو بتائیے قرآن ناطق کس کے بدن میں نازل ہوا, کس کے دامن میں نازل ہوا, یہ اتنے قرآن کس نے نازل کروائے. تو عزیزان گرامی, اللہ منتخب کرتا ہے کہ جہاں نازل کرنا ہوتا ہے. عزیزان, قرآن مجید جب نازل ہوا تو کیا ہوا, کیا آیت نازل ہوئی, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے, یعنی ہر جگہ یہ قرآن نازل نہیں ہو سکتا. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشيا متصدعا من خشيه الله, کہ اگر یہ قران اگر ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ خشیت الہیہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اس کے لیے قلب نبی کریم کا انتخاب کیا گیا کہ انسان حامل قرآن بن سکتا ہے, تو نبی کریم کے قلب کو قرآن کے نزول کے لیے ذریعہ بنایا گیا کہ جب تک یہ ذریعہ نہ آئے قرآن نازل نہیں ہو سکتا. قرآن دور موسیٰ میں نازل نہیں ہوا, قرآن دور عیسیٰ میں نازل نہیں ہوا, قرآن دور نوح میں نازل نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ قلب نہ اس وقت آمادہ ہوا تھا جو قرآن کو نازل کر سکے. قرآن معجزہ موسوی نہیں ہے, معجزہ عیسوی نہیں ہے, معجزہ خلیل نہیں ہے, بلکہ قرآن معجزہ محمدی ہے. جب تک کہ قلب محمد نہ آ جائے قرآن نازل نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے وہ قلب چاہیے جو حامل قرآن بنے. تو اگر بطن فاطمہ نہ ہوتی تو نہ حسن آتے نہ حسین آتے, نہ حسن آتے نہ حسین آتے. اس کے لیے وہ تحفے کی ضرورت تھی اور وہ عطیہ الہیہ کی ضرورت تھی کہ جو نبی کریم کے حصے میں آئی. اور اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مل جاتی نبی کریم کو, لیکن اگر علی مرتضیٰ کو خلق نہ کیا جاتا تو پھر کفو فاطمہ کون ہوتا؟ علی کو تو کئی ہمسر مل جاتے, فاطمہ کو کوئی ہمسر نہ ملتا, کوئی فاطمہ کو ہمسر نہ ملتا جس طرح سے مریم کو کوئی ہمسر نہ مل سکا. اس مت مطلقہ پر کوئی غیر معصوم استعلاء نہیں پا سکتا. الرجال قوامون علی النساء کہا گیا کہ مرد عورت کے اوپر استعلاء رکھتا ہے, حکم دیتا ہے تو عورت کو اطاعت کرنا پڑتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شوہر حکم کرتا ہے تو زوجہ اطاعت کرتی ہے, زوجہ حکم نہیں کر سکتی کہ شوہر اطاعت کرے. شوہر زوجہ کی اطاعت نہیں کرتا بلکہ زوجہ شوہر کی اطاعت کرتی ہے. اگر شوہر حکم دے دے کہ گھر سے باہر مت نکلو تو عورت کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے. اگر رسول کہہ دے ازواج سے کہ باہر مت نکلو تو ان کا نکلنا خلاف حکم رسول ہوگا. اگر رسول کہہ دے کہ میدانوں میں نہ آؤ, علی کے مقابلے میں نہ آؤ, تو یہ گویا اطاعت سے انحراف ہوگا. تو گویا رسول کی اطاعت سے انحراف ہوگا. جس طرح سے رسول کی ازواج رسول کے حکم کے تابع ہیں, اسی طرح سے ہر شوہر کا حکم اس کے زوجہ کے اوپر چلتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں شریعت اسلامیہ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی زوجہ کو حکم دیا ہو اور اطاعت شوہر کو کرنے پر مجبور کیا ہو. ایسی کوئی شریعت میں نظیر آپ نہیں دکھا سکتے کہ جہاں شوہر تابع زوجہ بن جائے, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ ابھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے کہا کہ علی مرتضیٰ کو تو ہمسر مل سکتے ہیں, ایک نہیں کئی ہمسر علی مرتضیٰ کے حصے میں آ سکتے ہیں, لیکن اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے امیر المومنین جیسے معصوم نہ ہوتے تو علی کو تو زوجہ مل جاتی لیکن فاطمہ کو کوئی کفو نہ ملتا, فاطمہ زہرا کو کوئی ہمسر نہ ملتا. اس کی دلیل یہی ہے عزیزان گرامی کہ جس طرح سے جناب مریم کی معصوم ہونے پر قرآن مجید کی آیتیں گواہ ہیں, تو جناب مریم معصوم تھی. تو جب چونکہ جناب مریم معصوم تھی اور معصومہ کبھی اطاعت کر لے غیر معصوم کی تو یہ ممکن نہیں ہے. تو چنانچہ غیر معصوم کو استعلاء نہیں دیا جا سکتا, اس پر حاکم نہیں بنایا جا سکتا. لہذا مریم کو کفو نہ مل سکا اور مریم بغیر شوہر کے رہ گئی, بغیر شوہر کے رہ گئی. شوہر کی ان کو ضرورت اس لیے نہیں محسوس ہوئی کہ کوئی معصوم نہیں ہے جو عصمت کا ہمسر بن سکے, جو عصمت کا ہم پلہ بن سکے, جو معصوم ہی معصوم کے راز کو سمجھ سکتا ہے, معصوم ہی معصوم کا ہمسر بن سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, سلام اللہ علیہا کیونکہ عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز تھی اور شہزادی کی عصمت پر تمام مفکرین اور تمام مفسرین یکجا ہو کر یہ کہتے ہیں کہ شہزادی کی عصمت پر کوئی شک کی گنجائش نہیں. آپ کہیں گے یہ کیا عجیب بات ہے, عصمت فاطمہ زہرا پر کسی نے شک نہیں کیا ہے. یہاں تک کہ امام المشککین جو شک کرنے والوں کے امام ہیں, امام فخر رازی, فخر الدین رازی الکبیر کے صاحب الکبیر, تفسیر الکبیر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تفسیر کے سوا ہر چیز اس کتاب میں موجود ہے, وہ کتاب کے جس میں ہر بات موجود ہے سوائے تفسیر کے. تو تفسیر الکبیر کا مصنف صاحب تفسیر کے جس نے شک کے نئے نئے راستے کھولے کہ غرب والوں کو بھی اگر کسی نے شک کے راستے دکھائے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فخر رازی کی وجہ سے شک کیا ہے بڑے بڑے سائنسدانوں نے, اگر ورنہ ان کے دماغ میں بھی شک کے نئے نئے راستے پیدا نہ ہوتے جو راستے فخر رازی نے پیدا کیے. ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ فخر رازی کے شکوک نے فلسفے میں نئے راہوں کو ایجاد کیا ہے کہ اگر وہ اتنے شکوک نہ کرتے تو فلسفے میں نئی راہیں بھی نہ کھلتی. یہ اور بات ہے کہ فلسفے کی خدمت کر کے فخر رازی چلے گئے, لیکن امام فخر رازی جو امام المشککین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے فاطمہ زہرا کی عصمت پہ کوئی شک نہیں ہے, اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, میں مرکز تطہیر فاطمہ زہرا کی ذات ہے. صلوات اللہ, شہزادی کونین, شہزادی کونین اس آیہ کریمہ کی مصداق ہیں اور مرکز آیت تطہیر ہیں. جبکہ سورہ احزاب میں انما یرید اللہ کی جو آیت ہے وہ ازواج کی آیت کا حصہ ہے, تو اکثر بعض مفسرین کہتے ہیں چونکہ یہ آیت ازواج سے متعلق آیت کا حصہ ہے لہٰذا اس میں ازواج بھی شامل ہیں, اس میں ازواج بھی شامل ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ازواج کو آپ شامل کر رہے ہیں, لیکن کسی بھی زوجہ نے اس وقت یہ بات کے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ آیت سورہ احزاب کی اس آیت کا حصہ ہے کہ جہاں آیت مخاطب ہو رہی ہے ازواج نبی سے, وہاں پر کیونکہ یہ مکمل آیت نہیں ہے, آیت کا حصہ ہے. تو اب آنے والے مفسرین جو دفاع کر رہے ہیں ازواج کی طرف سے, پورے غور فرمائیے گا کہ جہاں مفسرین دفاع کر رہے ہیں ازواج نبی کی جانب سے, تو دفاع کرنے والے وکیلوں کا کہنا ہے کہ ازواج نبی اس آیت کا حصہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مفسرین جو ان کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں ان کا ادعا یہ ہے کہ اس آیت میں ازواج شامل ہے, تو ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا خود ازواج نے اس آیت کو اپنے لیے استعمال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر یہ ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوتی تو بقول مورخ کے, بقول مفسر کے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر یہ آیت ازواج کی شان میں ہوتی تو جناب عائشہ کے جب جنگ جمل میں چلی تھی تو اونٹ کی پیشانی پر یہ آیت لکھ کے آگے بڑھتی تاکہ لوگ پہچان لیتے کہ ان کی تطہیر پر آیت تطہیر گواہ ہے, ان کی طہارت پر, لہٰذا کوئی ہم پر شک نہ کرے. تو اتنا غوغا مچاتی, اتنا شور و غل مچاتی, کیونکہ جو چھوٹی چھوٹی حدیثوں پر انہوں نے اتنا شور مچایا ہے, تو اگر یہ آیت ان کی شان میں جائے, جب وہ خود اس آیت کو اپنے لیے نہیں استعمال کر رہی ہیں, تو آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کی طرف سے دفاع کریں؟ صلوات پڑھے محمد اللہ. ازواج نبی امہات المومنین نے کبھی بھی اس آیت کا استعمال اپنی ذات کے لیے نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ ازواج نبی میں جناب خدیجہ کے بعد سب سے محترم اگر کوئی زوجہ ہے تو وہ ام سلمہ ہیں. ام سلمہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے زیادہ معمر، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ روبدار، سب سے زیادہ بردبار، سب سے زیادہ نیک خاتون ازواج نبی میں سب سے زیادہ محترم ام سلمہ. عجب، اور اکثر مورخین مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ جو نازل ہوئی ہے، آیت تطہیر، یہ ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی ہے. ام سلمہ اس کی سب سے اہم ترین راوی ہے کہ ام سلمہ یہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں جب نبی کریم تشریف فرما تھے اور فاطمہ زہرا وارد ہوئی، علی مرتضیٰ وارد ہوئے، تو نبی کریم نے چادر سب کے سروں پہ ڈالی اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے کہا ان ہاؤلاء، پروردگارا تو گواہ رہنا کہ ہاؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہے، تو گواہ رہنا. تو ایک مرتبہ چادر کا کونا پکڑ کر ام سلمہ آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، کیا اجازت ہے کہ میں آپ کی محترم زوجہ بھی اس چادر کے اندر شامل ہو جاؤں اس دعا میں؟ کہ جب آپ سر پہ چادر ڈال کے دعا کر رہے ہیں تو اس دعا میں کیا میں بھی شامل ہو سکتی ہوں؟ ان ہؤلاء اہل بیتی کے زمرے میں کیا میں نہیں آ سکتی؟ تو ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ نے کہا کہ انک علی خیر، اے ام سلمہ یقیناً تم خیر پر ہو، لیکن تم اس چادر میں داخل نہیں ہو سکتے. ام سلمہ کا بیان، جب ام سلمہ داخل نہیں ہو سکتی تو اور زوجہ کیسے داخل ہو؟ صلوات پڑھے محمد. آیت تطہیر انما یرید اللہ کی آیت کا اہل بیت کی شان میں نازل ہونے پر تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ جس میں ابن عباس شامل ہیں، ام سلمہ شامل ہیں، جس میں ابو سعید خدری شامل ہیں، انس ابن مالک گواہ ہے. اس آیت کے لیے جو روایت کرنے والے راویاں ہیں، ان راویان حدیث میں ابو ہریرہ شامل ہے، سب کا یہ کہ سوائے اکرمہ کے جس نے شک کیا کہ اس کے اندر ازواج بھی شامل ہو سکتی ہیں، اس کا جواب مختلف طریقوں سے دیا گیا ہے. ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ ازواج کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ الفاظ مؤنث کے الفاظ ہیں. یقیناً ازواج مؤنث ہیں، تو جو صیغہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کی نزاکت تو یہی ہے کہ جو بات انگریزی میں نہیں ہے، جو بات آپ کو فارسی میں نہیں ملے گی، وہ بات اسی وجہ ہے کہ انگریزی آسان زبان مانی جاتی ہے اور فارسی آسان زبان مانی جاتی ہے، اردو ہے کہ جو مشکل زبان مانی جاتی ہے، اسی طرح سے عربی ہے جو مشکل زبان. کیوں مشکل زبان ہے؟ اس لیے کہ اس میں 14 صیغے پائے جاتے ہیں. مردوں کے صیغے الگ ہیں، عورتوں کے صیغے الگ ہیں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اگر مرد ہیں تو آپ، اگر ایک آدمی ہے تو آپ کیسے سلام کریں گے بتائیے؟ السلام علیکہ کہیں گے، ہے نا؟ اگر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ کیسے سلام کریں گے؟ السلام علیکی کہیں گے. اگر کئی مرد بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیسے سلام کریں گے؟ السلام علیکم کہیں گے. اگر کئی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ کیسے سلام کریں گے؟ السلام علیکن، علیکن من السلام، یا السلام علیکن، تم خواتین پر میرا سلام ہو. اگر سب خواتین بیٹھی ہوئی ہوں تو پھر صیغہ جمع مؤنث کا استعمال ہوگا. یہ عربی گرامر کا طریقہ ہے. تو اب چونکہ ازواج مؤنث ہیں، خواتین ہیں، تو جو صیغہ استعمال ہوا ہے اس آیت کی ابتدا میں وہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جمع مؤنث کا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، قرآن کے الفاظ ہیں جو سورہ احزاب کی اس آیت کی ابتدا میں شروع ہو رہے ہیں کہ اے ازواج نبی، زمانے جاہلیت کی طرح رواج قائم مت کرو اور ویسی طریقے مت استعمال کرو جو زمانے جاہلیت میں تم استعمال کیا کرتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ڈاٹا، ایک تو یہ ہے کہ لہجہ بدلا، وہاں ڈاٹا جا رہا ہے، یہاں سند طہارت دی جا رہی ہے نا. ایک تو یہ کہ لہجہ بدلا، اس کے بعد
اس کے بعد جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ وہاں جمع مؤنث کے تبرج نہ کہا گیا, یہاں کہا کیا کہا گیا, انما یرید اللہ لیذھب عنکن نہیں ہے, عنکم ہے. اب کوئی بھی قرآن اٹھائیں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم, عنکم علیکم, یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے, مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, خواتین کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اگر ازواج اس کے اندر مخاطب ہوتی تو یہ ہوتا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکن اہل البیت کہا جاتا, کہ ہم تم ازواج اہل بیت کو پاک کرتے ہیں. کہا گیا کہ تم مردوں اہل بیت کو ہم پاک, اس لیے کہ اہل بیت میں جو شامل ہیں نبی کریم خود کہتے ہیں کہ اگر ان اہل بیت میں میں محمد ہوں. لوگوں نے سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ اہل بیت سے مراد کون ہے, تو کہا اہل بیت سے مراد میں ہوں, اہل بیت سے مراد علی مرتضیٰ ہے, اہل بیت سے مراد فاطمہ زہرا ہے, اہل بیت سے مراد حسن مصطفیٰ ہے, حسین شہید کربلا. تو اب آپ دیکھیے ان پنجتن میں اکثریت کس کی ہے, تو جس کی اکثریت ہوگی صیغہ انہی سے مخاطب ہوگا, کیونکہ مردوں کی اکثریت ہے لہذا صیغہ, اگر عورتوں کی اکثریت ہوتی تو صیغہ عورتوں کا استعمال ہوتا. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت سے مراد محمد مصطفیٰ ہے, علی مرتضیٰ ہے, حسن مصطفیٰ ہے, حسین شہید کربلا ہے, تو یہ اہل بیت ہے, اور فاطمہ زہرا مرکز ہے اہل بیت کی. اس لیے کہ جب بیت کی بات آئے گی تو بیت کا جو مرکز ہوگا وہ خاتون ہی ہوگی. تو لہٰذا جب تعارف کا مرحلہ آیا تو کہا کہ اس چادر میں ہے تو ہے کون, تو کہا ہم فاطمہ, تو کہ اس میں فاطمہ ہے, ان کے باپ ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کی اولاد. سلوات پڑھے محمد. نبی کریم نماز فجر کے بعد پلٹے, اہل بیت کی مدح کی اور اسی کے ساتھ کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم ہدایت سے متوسل ہو جاؤ اور ہدایت کو حاصل کرو اور آفتاب کی ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرو. جب آفتاب سے ہدایت نہ مل سکے تو مہتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرو. کہا اگر مہتاب کی ہدایت کو حاصل نہ کر سکو تو تم ستاروں سے ہدایت حاصل کرنے کی صحیح کرو اور کوشش کرو کہ ہدایت حاصل کرو. ہدایت حاصل کرو سورج سے, ہدایت حاصل کرو چاند سے, ہدایت حاصل کرو ستاروں سے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے کہ سورج سے ہدایت حاصل کریں, چاند سے ہدایت حاصل کریں, ستاروں سے ہدایت حاصل کریں, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور اکرم نے کہا کہ دیکھو اس سے مراد, آفتاب سے مراد میری ذات ہے اور مہتاب سے مراد امیر المومنین کی ذات ہے, اور زہرہ سے مراد فاطمہ زہرا کی ذات ہے, فرقدین سے مراد حسن و حسین کی ذات ہے. صلوات. تو شہزادی کونین سے ہدایت کا مرکز, ان سے ہدایت حاصل کرو. تو جس طرح سے امیر المومنین مرکز ہدایت ہے, وسیلے ہدایت ہے, اسی طرح سے فاطمہ زہرا سبب ہدایت ہے, ذریعہ ہدایت ہے. تو جب وہ ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہیں تو کیا اللہ سے ربط کے لیے فاطمہ زہرا کو وسیلہ نہیں قرار دیا جا سکتا ہے؟ جس طرح سے علی مرتضیٰ مشکل کشا ہے, فاطمہ زہرا بھی مشکل کشا ہے. صلوات پڑھے محمد. اولیاء الہی متوسل ہوتے تھے شہزادی کونین سے. شہزادی کونین کو شافع روز محشر کہا گیا ہے کہ فاطمہ زہرا شفیعہ ہے, شفاعت کرنے والی ہیں. جب قیامت میں ظہور ہوگا تو آواز آئے گی بنت محمد آ رہی ہیں, اپنی آنکھوں کو نیچی کر لو. فاطمہ زہرا کی عظمتیں محشر میں ظاہر ہوں گی, شہزادی کونین کا وقار اور ان کی جلالت محشر میں واضح ہوں گی کہ وہ شفیعہ محشر ہوں گی. وہ مادر ہیں, ماں ہیں حسنین کی, وہ ماں ہیں. دیکھیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں, ازواج نبی امہات المومنین ہیں, مومنین کی مائیں, جو بھی زوجہ رسول ہے, جو بھی نبی کی زوجیت میں ہے وہ مسلمانوں کی ماں ہے. سگی ماں ہو کے سوتیلی ماں, ماں ہے, سب ماں ہیں. تو معلوم یہ ہوا ازواج نبی امہات المومنین ہیں, لیکن نبی کریم کی جب ازواج مومنین کی ماں ہوتی ہیں تب اندازہ لگائیے کہ جو نبی کریم جس کو اپنی ماں کہے اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. جو نبی کریم جس کو اپنی ماں کہے کہ ام ابیہا, یا اپنے باپ کی بھی ماں ہے, تو گویا یہ مومنین کے لیے جد ماجدہ ہوگی کہ سارے مومنین کی جد ماجدہ اگر کوئی ہے تو وہ فاطمہ زہرا صلی, اس لیے کہ نبی کریم کی حیثیت, نبی کریم کی ذات امت کے لیے باپ کی طرح ہے. تو جو باپ کی ماں ہوتی ہے وہ مومنین کے لیے ماں نہیں ہوتی بلکہ جد ماجدہ ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد. مومنین کتنا احترام کریں شہزادی کا, اتنا نہیں جتنا ازواج کا کرتے ہیں, اس لیے کہ ماؤں کے احترام سے زیادہ جد ماجدہ کا احترام ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر ماں آ جائے تو بچے کھڑے ہوں گے تعظیم کو, لیکن باپ تعظیم کو نہیں کھڑا ہوگا ماں کے آنے پر. لیکن جد ماجدہ اس ذات کا نام ہے کہ جب وہ آ جائے تو بچے باپ کے ساتھ تعظیم کو اڑ جاتے ہیں. تو فاطمہ زہرا جب تشریف لاتے ہے تو خود مرسل اعظم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. مرسل اعظم جس ذات کا احترام کریں اس ذات کا نام فاطمہ. یہ بیٹی کی وجہ سے احترام نہیں ہو رہا ہے, عظمت فاطمہ زہرا اتنی جلیل ہے, اتنی عظیم ہے. ہدایت کے لیے فاطمہ زہرا کی ذات اتنی ضرورت رکھتی ہے کہ فاطمہ زہرا کے چہرے کو دیکھ کر نبی خوش ہو جایا کرتے تھے, اس لیے کہ فاطمہ زہرا اٹھتی تھی تو اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی, بیٹھتی تھی تو اللہ کا تذکرہ کیا کرتی تھی. فاطمہ زہرا کے لیے یہ عظمتیں کیا کم تھی کہ وہ نبی کی بیٹی تھی. مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ, دیکھیں جب مسلمان اپنے اسلام پہ غرور کرتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ تم کس بات پہ غرور کر رہے ہو, یہ عطیہ جو اسلام کا ملا ہے یہ بھی, یہ تمہیں جو اسلام ملا ہے یہ اللہ اسلام تم پہ منت رکھتا ہے, تم اسلام پر احسان نہیں جتاتے. لیکن مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے, کفار پہ فخر کرتے ہیں. اگر کوئی فخر کرنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ شہزادی کے علاوہ کون ہے؟ اگر کوئی شہزادی کی جگہ پر کوئی اور بیٹا ہوتا تو وہ کتنا مطمئن ہو جاتا؟ کیا وہ کوئی ذکر خدا کرنے کے لیے آمادہ ہوتا جس کا باپ فخر مرسلین ہو, جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو؟ کیا اس کے بیٹے کو جنت کے حصول کی تمنا ہوتی ہے؟ کیا وہ جس کے باپ کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہوں, کیا اس کی بیٹی کی عبادتوں کی ضرورت محسوس ہوگی؟ لیکن ہاں نہیں, شہزادی کونین کا جو رتبہ ہے وہ کسی اولاد کا رتبہ نہیں ہے. نہ آدم کی اولاد کو وہ عظمتیں ملی, نہ نوح کی اولاد کو وہ عظمتیں ملی, نہ خلیل کی اولاد کو وہ عظمتیں ملی, نہ مسیح کی اولاد کو وہ عظمتیں ملی, نہ کلیم کی اولاد کو وہ عظمتیں ملی جو عظمتیں فاطمہ زہرا کے حصے میں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی بھی اپنے والد محترم کا سہارا لے کر یہ نہیں کہا کہ مجھے عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. فاطمہ زہرا نے اتنے سجدے کیے, اتنی عبادت کی, یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ محمد کی بیٹی ہے, بلکہ یہ بتایا کہ میں ادنا سی کنیز ہوں پروردگار کی, میں ادنا سا کنیز ہوں پروردگار کی. تسبیح و تحلیل کرتی رہی. اللہ اکبر یہ کس کی تسبیح کے جملے ہیں؟ الحمدللہ کس کی زبان پہ جاری ہوا؟ سبحان اللہ کس کی زبان پہ جاری ہوا؟ شہزادی کونین کی زبان پر ہمیشہ ذکر الہی رہا کرتا تھا. تو شہزادی سے توسل اختیار کرنے والے, شہزادی کی پیروی کرنے والے, وہ نبی کی ایک اکلوتی لخت جگر نبی کی چہیتی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے سجدوں سے سر نہیں اٹھایا, تو جو شہزادی کونین کی پیروی کرنے والے ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو آزاد تصور کریں گے کہ جب نبی کی بیٹی ہو کر اپنے خالق سے اس طرح سے گڑ گڑاتی ہیں کہ کسی یہ رشتے کی بنیاد پہ جنت نہیں ملنے والی ہے, یہ بتا دیا گیا. اور نبی کریم نے اپنی بیٹی کو یہ سمجھا دیا تھا کہ میری بیٹی رشتے کی بنیاد پہ جنت ملنے والی نہیں ہے, محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے جنت نہیں ملنے والی ہے, جنت تمہارے کردار کی وجہ سے ملنے والی ہے. اگر نبی کی بیٹا ہونا یا نبی کی بیٹی ہونے پر جنت مل جاتی تو نوح کی اولاد بھی جنتی ہو جاتی, غرق نہ ہو جاتی. یہ اولاد نوح غرق ہو کر مثال قائم کر دی ہے تاریخ اسلام میں کہ اسلام میں رشتوں کی وجہ سے عظمتیں نہیں ملتی, کردار کی پاکیزگی سے عظمتیں ملتی ہے, طہارت نفس سے عظمتیں ملتی ہے. کہ جب کوئی خاتون انسان کامل بن جاتی ہے تو حاملے نفس کل بن جاتی ہے. مرد اگر انسان کامل بنتا ہے تو عقل کل کہلاتا ہے, اگر خاتون جب انسان کامل بن جاتی ہے تو نفس کل بن جاتی ہے. تو فاطمہ زہرا نفس کل کا نام ہے, علی عقل کل کا نام ہے. جب عقل کل اور نفس کل کا رشتہ قائم ہوا تو آواز آئی مرج البحرین یلتقیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. صلوات پڑھے محمد. تو معلوم یہ ہوا کہ طہارت نفس کی اس منزل پر, پاکیزگی نفس کی اس منزل پر کوئی خاتون اگر فائز ہو جاتی ہے تو اب تاریخ نسواں میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو ہم رتبہ سیدہ کہلائے, ہم مرتبہ سیدہ کہلائے. کوئی خاتون تاریخ عالم میں نہیں گزری جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی برابری کر سکے. چنانچہ جناب حوا کو عظمتیں ملی, جناب آسیہ کو عظمتیں ملی, جناب ختیجہ کو عظمتیں ملی, جناب مریم کو عظمتیں ملی, آسیہ کو عظمتیں ملی, لیکن یہ ساری عظمتیں اپنے مقام پر, شہزادی کونین کو جو عظمتیں ملی ہیں وہ ان سب پر غالب ہے کہ کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جناب مریم یقیناً سیدت النساء ہیں, جناب حوا یقیناً سیدت النساء ہیں, اپنے دور کے خواتین کی سید النساء ہیں, یعنی سردار ہے خواتین کی. اگر جناب حوا سردار ہے تو اپنے دور کی خواتین کی سردار تھی, جناب مریم اگر سردار تھی تو اپنے دور کی خواتین کی سردار تھی, جناب آسیہ اگر سردار تھی تو اپنے دور کی, جناب خدیجہ تھی تو اپنے دور کی, لیکن فاطمہ زہرا جو سردارہ ہے یہ ساری خلق کے لیے ہے, یعنی شہزادی کونین ہے. جہاں جہاں کے سرور محمد مصطفیٰ ہے وہاں وہاں کی شہزادی فاطمہ زہرا. کہ نبی کریم کہتے ہیں نب نتی فاطمہ سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین, کہ میری بیٹی فاطمہ سیدہ عالمیان ہے, سابقین کے لیے بھی لاحقین کے لیے بھی. یعنی فاطمہ جیسی فاطمہ نہ پہلے پیدا ہوئی تھی نہ بعد میں پیدا ہوں گی, یعنی فاطمہ زہرا کی جیسی خاتون نہ فاطمہ زہرا سے پہلے پیدا ہوئی نہ فاطمہ زہرا کے بعد میں پیدا ہوں گی. کوئی خاتون فاطمہ زہرا کے رتبے کی برابری نہیں کر سکتی. جبکہ یہ نسبتیں کافی ہیں شہزادی کے لیے آج تک ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا نے مقام فاطمہ کو درک نہیں کیا ہے. جس طرح سے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جس طرح سے لیلۃ القدر درک نہیں ہوئی ہے آج تک, اسی طرح سے معرفت فاطمہ زہرا کو آج تک کسی نے درک نہیں کیا ہے. اس لیے کہ لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر بڑی عظمتوں والی ہے. اسی طرح سے فاطمہ زہرا بڑی عظمتوں والی ہے. ما ادراکا ما فاطمہ, تم کیا جانو کہ فاطمہ, تم یہ جانتے ہو کہ فاطمہ محمد کی بیٹی ہے مگر فاطمہ نہیں ہے. تم یہ جانتے ہو کہ فاطمہ زوج امیر المومنین ہے مگر فاطمہ نہیں ہے. تم یہ جانتے ہو کہ فاطمہ مادر حسنین ہے مگر فاطمہ نہیں ہے. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ خود فاطمہ ہے. صلوات پڑھے محمد. جب کبھی گفتگو ہوئی ہے عزیزان گرامی شہزادی کونین کی فضیلتوں پر, ہمیشہ مداحین نے یہی کہا ہے, فضیلت بیان کرنے والوں نے یہی فضیلت بیان کی کہ شہزادی کی نسبتوں کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ شہزادی ان کی بیٹی ہے, شہزادی ان کی زوجہ ہے, شہزادی ان کی ماں ہے. خود ان کی فضیلت بیان کرنے سے زبانیں خاسر رہی ہیں, مدح کرنے والے خاسر رہے ہیں, مورخین خاسر رہے ہیں, فضیلت بیان کرنے والے خاسر رہے ہیں کہ خود شہزادی کونین کا کردار پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں کہ شہزادی کونین کی خود فضیلتیں کیا ہے. تو خود نبی کریم نے فضیلت بیان کیا کہ نبنتی فاطمہ, میری بیٹی فاطمہ, وہی ثمرت فؤادی, میری بیٹی فاطمہ میرا میوہ قلب ہے, وہی روحی, وہ میری جان ہے, اللتی بین جنبیک, جو پہلو میں ہوا کرتی ہے, وہی قلبی, وہ میری قلب کا نام ہے, وہی روحی, اللتی قامت فی محراب ربها, جب فاطمہ محراب پروردگار میں کھڑی ہوتی تھی تو ان کی پیشانی سے ایسا نور ساتے ہوتا تھا جو عرش سے جا کے ٹکراتا تھا, اور فاطمہ زہرا جب عبادت میں مشغول ہوتی تھی تو 70,000 ملائکہ استغفار کیا کرتے تھے. صلوات پڑھے محمد. نظر سے کبھی کسی نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ ولی خدا ہے. ولی خدا کے فضائل تو آپ نے سنے, لیکن ولی خدا, کنیز خدا کے فضائل کیا ہوتے ہیں؟ بندے خدا کی فضیلت تو سنی, لیکن کنیز پروردگار کیسی ہوتی ہے اس کی فضیلت نہیں سنی. شہزادی کونین کا رتبہ کیا ہے؟ شہزادی کونین کی ذاتی فضیلت کیا ہے؟ جب وہ عبادت کرتی تھی اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی. شہزادی کونین کی صحبت میں جو کنیز داخل, یہ دیکھیے فضا نے قرآن میں گفتگو کی ہے کہ نہیں کی ہے, تو فضا نے جو قرآن کی گفتگو کی ہے تو شہزادی کونین سے مصاحبت کا نتیجہ ہے. یہ گویا کسی اور سے نہیں, فاطمہ زہرا کی صحبت میں رہ کر فضا قرآن کی زبان میں بولنے لگی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ شہزادی کونین حافظ قرآن نہیں, بلکہ قرآن کی آیتیں سیدہ کے گھر میں نازل ہوتی تھی اور سیدہ کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما. سورہ دہر جو نازل ہوا ہے وہ فاطمہ کے گھر میں نازل ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد. فاطمہ زہرا کی تربیت کا یہ نمونہ ہے. جناب مریم کی ساری عظمتیں یہ ہے کہ مریم ایک عیسیٰ کی تربیت کر سکی, تو آج تک دنیا عظمتیں مریم کا قصیدہ پڑھ رہی ہے. فاطمہ نے ایک مسیح کو نہیں 11 مسیحوں کی تربیت کی ہے, جس کا نام حسن مشتبہ ہے, حسین شہید. یہ ساری نظیر کس کی ہے؟ فاطمہ زہرا کی تربیت کے نمونے. صلوات پڑھو. کتنی بدبخت ہے وہ قوم, کس قدر وہ قوم قابل افسوس ہے اس قوم کے اوپر کہ جس قوم کے پاس اتنے عظیم ستارے ہیں. وہ قوم یقیناً کتنی عظمتوں والی ہے. عیسائی قوم کے پاس ایک مریم تھی, تو مریم کے مجسمے پوری دنیا کی سڑکوں کے بڑے بڑے چوراہوں پہ نصب کر دیے گئے. تبھی تو بلن کہے اور یہ اور جرمن کا مفکر کہتا ہے کہ اگر ایسے ستارے ایسی شخصیتیں جو تاریخ اسلام میں پائی جاتی ہے وہ ہمارے پاس, اگر کربلا کے شہید ہمارے پاس ہوتے تو برلن کے ہر چوراہے پر علی اکبر اور علی اصغر کی تصویریں آویزاں ہو جاتی اور ان کے بڑے بڑے مجسمے تھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے مجسمے تراشے جائیں, مگر میں کہہ رہا ہوں کم سے کم ان کو قابل اطاعت تو سمجھو, ان کی عظمتوں کا اقرار تو کرو. فاطمہ زہرا کا اقرار کتنے مسلمانوں نے کیا ہے اور کتنے مسلمانوں نے فاطمہ زہرا کے حق عظمت کو ادا کیا ہے کہ فاطمہ زہرا جیسی شخصیت تاریخ عالم میں نہیں پیدا ہوئی. لیکن کتنی قدر افسوس کی بات ہے, عیسائیوں نے مریم کا پرچار کیا پوری دنیا میں, پوری دنیا کو بتایا کہ ایک خاتون ہمارے مذہب میں پائی جاتی ہے جو اتنی عظمتوں والی ہے کہ جس نے عیسیٰ کو جنم دیا ہے, تو جو عیسیٰ کو جنم دے دے تو وہ ماں کتنی عظیم ہوگی. لیکن دنیا کو نہیں پہچانوایا کہ جس نے تخلیق کربلا کی ہے اس کو فاطمہ نے جنم دیا ہے, اس کو فاطمہ نے جنم دیا ہے کہ جس نے ایسی تربیت کے نمونے قائم کیے کہ جس نے ایسی نظیر قائم کی ہے, ایسے اخلاق کے منارے قائم کی ہے, یہ فاطمہ زہرا کی تربیت کا نمونہ ہے. اگر جتنی فضیلتیں امام حسین کو ملتی ہیں کیا اس میں فاطمہ زہرا کا حصہ نہیں ہے؟ کیا حسن مشتبہ کی جتنی فضیلتیں آپ بیان کرتے ہیں کیا اس میں فاطمہ کا حصہ نہیں ہے؟ ہاں, یہ فاطمہ زہرا کی آغوش کا حصہ ہے. عزیزان گرامی, جب شہزادی کونین عبادت کیا کرتی تھی, امام حسن کو کس نے اپنی آغوش میں پالا؟ کس نے چکی پیس کے حسن مشتبہ کو اس منزل تک پہنچایا؟ جس سفرے پر حسن مشتبہ کھانا کھایا کرتے تھے, وہ سفرہ کس نے بچھایا تھا؟ وہ شہزادی کونین کا بچھایا ہوا سفرہ تھا جس پر بیٹھ کر حسین کھایا کرتے تھے, جس پر بیٹھ کے حسن مشتبہ کھایا کرتے تھے. اور روایت کہتی ہے کہ فاطمہ زہرا رات بھر عبادت کرتی تھی. اور ایک وقت کا واقعہ امام حسن نقل کرتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی دعاؤں کو سن رہا تھا, میری ماں رات بھر دعائیں کرتی رہی میں سن رہا تھا. جب اذان فجر کا وقت قریب آ گیا, دعائیں اختتام کے قریب پہنچ گئیں, یہاں تک کہ دعا ختم ہو گئی, تو میں نے پوچھا ماں, اب دعائیں ختم ہو رہی تھی, میں نے پوچھا ماں آپ نے سب کے لیے تو دعا کیا, لیکن اماں آپ نے ہم کو بھلا دیا, آپ نے اپنی اولاد کو بھلا دیا, آپ نے, میں غور سے سن رہا تھا کان لگائے ہوئے کہ ہمارا نام کب آتا ہے, آپ نے ہمارا نام نہیں لیا. تو شہزادی کونین کہتی ہیں بیٹا یا بنیا الجار ثم الدار, کہ میرے بیٹے یاد رکھو پہلے محلے والے ہیں اس کے بعد اپنا مکان. یہ تربیت کس کی ہے؟ یہ تربیت کس کی ہے؟ الجار ثم الدار, کہ میرے بیٹے یہ یاد رکھو پہلے محلے والے ہیں اس کے بعد اپنا گھر ہے. پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو اس کے بعد اپنے لیے دعا کرو, اپنے کو بھول جاؤ لیکن دوسروں کو فراموش مت کرو. یہ شہزادی کونین کی تربیت کا نمونہ ہے. اگر کوئی قوم اپنے کو یاد رکھ کے دنیا کو بھول جائے, محلے والوں کو بھول جائے, قوم کو فراموش کر دے, تو کیا وہ قوم فاطمہ زہرا کی تابع اور فاطمہ زہرا کو چاہنے والی قوم کہلا سکتی ہے؟ عزیزان گرامی, وہ قوم کس طرح شہزادی کونین کا نام لینے کی حقدار بنتی ہے؟ وہ دوست داران سیدہ کہلائیں گے یا دشمنان سیدہ کہلائیں گے؟ جو قوم سیدہ کی تعلیمات سے منحرف ہو جائے وہ اسی کو دشمنان فاطمہ کہا جاتا ہے, اور جو قوم تابع فاطمہ بن جائے اسی کو دوست داران فاطمہ کہا جاتا ہے. جو فاطمہ زہرا کی تربیت کو قبول کر لے وہ اپنا رشتہ فاطمہ سے جوڑ سکتے ہیں. فاطمہ سے رشتہ جوڑنا یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے, فاطمہ زہرا کی جلالت القدر سے رشتہ حسن مشتبہ جوڑ سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ میری ماں فاطمہ ہے, حسین کہہ سکتے ہیں میری ماں فاطمہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے فاطمہ زہرا سے تربیت حاصل کی ہے اور ان کے بتائے ہوئے نقوش کو اپنے لیے تعویذ بنا لیا ہے. اگر دسترخوان پر فاطمہ زہرا نے یہ تربیت نہ دی ہوتی کہ جب کوئی مسکین آ کر آواز دیا کہ میں مدینے کا مسکین ہوں مجھے کھانا دے دو تو شہزادی نے اٹھا کے اپنے سامنے کی روٹیاں حوالے کر دی. عزیزان گرامی, یہ شہزادی نے عمل کر کے بتایا, یہ نہیں کہا بیٹا تم دے دو میں بھوکی ہوں میں کھا لیتی ہوں, یہ نہیں بلکہ بیٹوں سے نہیں کہا, زبان سے نہیں عمل کر کے بتایا, خود اٹھا کے اپنی روٹیاں دے دی. تو جب بچے بڑھ کر اپنی روٹیاں دینے لگے تو ماں نے روکا نہیں کہ بیٹے ہم بڑے ہیں ہم دے دیں گے, تم چھوٹے بچے ہو تم لوگ کھا لیو, اس لیے کہ تم لوگوں نے بھی تو آخر روزہ رکھا ہے, یہ افطار کا موقع ہے, یتیم تو آتے رہتے ہیں مسکین تو آتے ہی رہیں گے, لیکن تم اپنے سامنے کا کھانا خود کھا لو. شہزادی کونین کی تربیت کا یہ نمونہ ہے کہ شہزادی نے اپنے بیٹے کو بھوکا رہتا ہوا دیکھا لیکن کسی یتیم کو خالی نہیں جانے دیا, کسی اسیر کو خالی نہیں جانے دیا. تبھی تو حسین بڑے ہو کر جب حر کا قافلہ آیا تو کہا اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ جنگل میں میں اپنا پانی کسی اور کو نہیں. عزیزان گرامی, انسان دولت تو بانٹ سکتا ہے لیکن کسی دشمن کو اپنی حیات نہیں دے سکتا, اس لیے کہ پانی وہاں دولت سے زیادہ قیمتی تھا, دولت کوئی قیمتی چیز نہیں تھی صحرائے عرب میں. لیکن جہاں قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, جہاں 6 مہینے والا علی اصغر ہو, کہ جہاں 4 سالہ بچی موجود ہو, اور جہاں 5 سالہ محمد باقر موجود ہو, یہ جہاں اتنی عظیم شخصیتیں جہاں حسین کے قافلے میں موجود ہے, اور امام حسین نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ اگر پانی نہیں رہے گا تو کہیں محمد باقر نہ پیاسے رہ جائے, کہیں سکینہ نہ پیاسی رہ جائے, کہیں رقیہ نہ پیاسی رہ جائے, کہیں علی اصغر نہ پیاسے رہ جائے. پانی میں نہیں, میں دولت تو دے سکتا ہوں لیکن پانی نہیں دے سکتا, یہ حسین ابن علی نے نہیں کہا. عزیزان گرامی, نہ صرف یہ کہ دشمن کو سیراب کیا بلکہ دشمن کے گھوڑوں کو سیراب کر دیا, جانوروں کو سیراب کر دیا, اس بات کی فکر نہیں کی کہ میری اولاد پیاسی رہ جائے گی کہ نہیں رہے گی. یہ کس کی تربیت کا نمونہ ہے, یہ کس نے بتایا ہے, یہ کس نے, یہ فضائل جو ملے ہیں وہ کس کے وسیلے سے ملے ہیں. شہزادی کونین واسطہ خیر ہے, واسطہ فیض ہے, واسطہ ہدایت ہے, اور اللہ کی وہ منتخب بیوی ہے کہ جس کو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے اس طرح سے حوالے کیا ہے کہ اے رسول ہم وہ دولت تمہارے حوالے کرنے والے ہیں جسے لے کر تم راضی ہو جاؤ گے. ہاں عزیزان گرامی, فاطمہ زہرا وہ محبوب رسول ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے حبیب ہے, اور فاطمہ محبوب ہے, حبیب کائنات کی محبوب ہے فاطمہ. شہزادی کونین پر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں, بس میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. حق فاطمہ زہرا کی بات آتی ہے تو مجھے عرض کرنا پڑتا ہے. عزیزان گرامی, ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں, یقیناً ازواج کا احترام کرتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے ازواج نبی کا احترام کیوں کرتے ہو تو ہم یہی تو کہیں گے کہ ان کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہے, ان کا احترام اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ نبی کی زوجہ ہے. عزیزان گرامی, اصحاب کا احترام ہم کرتے ہیں. کوئی پوچھے اصحاب رسول کا احترام کیوں کرتے ہو تو یہ نسبت رسول کی وجہ سے ہے, محبت رسول سے ہے, تو رسول کے بزم میں بیٹھنے والوں سے محبت ہوگی, رسول کے اصحاب سے محبت ہوگی, اور ان کے ساتھیوں سے محبت ہوگی. اگر رسول کی وجہ سے محبت ہے تو عزیزان گرامی, جو رسول کی وجہ سے اگر محبت ہے تو پھر فاطمہ سے کیوں محبت نہیں ہے؟ اگر ازواج سے رسول کی وجہ سے ہے, اصحاب سے محبت رسول کی وجہ سے ہے, تو پھر اولاد سے محبت کس کی وجہ سے ہے؟ اولاد سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ یقیناً اس اولاد سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہونا چاہیے. اگر آپ کو رسول کی وجہ سے نہیں بلکہ الگ سے آپ کا رشتہ ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے عزیزان گرامی. اہمیت ہے اصحاب کی تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے. ازواج کا احترام اگر آپ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی ازواج تھی, اگر آپ اس زاویے کو دیکھتے ہیں تو پھر اہل بیت کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اہل بیت بھی تو رسول کے اہل بیت ہے. جہاں عظمت صحابہ کا ذکر آئے گا وہاں عظمت اہل بیت کا تذکرہ بھی آئے گا. اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا کہ علموا اولادکم حب اہل البیت, کہ اپنی اولاد کو محبت اہل بیت کا درس دو, تعلیم قرآن دو اور حب اہل بیت کا درس دو. یہ عقیدہ مسلمین ہے, یہ مسلمانوں کا عقیدہ. اہل بیت سے محبت جزو ایمان ہے عزیزان گرامی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہے تو رسول اللہ اس دروازے پر آ کر سلام کیا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, اے اہل بیت نبی تم پر سلام. اے اہل, انشاءاللہ دعاتیں رہ گئی ہیں کل عرض کی جائیں گی کہ یہ سلام کب تک کرتے رہے نبی, یہ کس طرح سے نبی کریم نے یہ مشغلہ بنا لیا تھا. لیکن آج صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جس دروازے پر کھڑے ہو کر نبی سلام کیا کرتے تھے امت نے اسی دروازے پر آگ اور لکڑیوں کا انبار جمع کر دیا تھا. بعد نبی لکڑیوں کا انبار جمع ہو گیا اور کہا کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے اہل خانہ کے ساتھ, کہ علی بیعت کے لیے راضی نہیں ہو رہے ہیں تو اس وقت تو یقیناً راضی ہو جائیں گے جس وقت گھر میں آگ لگے گی. امیر المومنین فاطمہ زہرا کی موجودگی میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے, کیونکہ فاطمہ زہرا مدافع علی ہے. جب نبی کی بیٹی موجود ہے تو وہ سب سے زیادہ نبی سے قریب ہے. نبی سے قریب فاطمہ کے علاوہ امت میں کوئی نہیں ہے. امت اگر کسی کو نہیں جانتی ہے تو فاطمہ زہرا کو ضرور جانتی ہے. عزیزان گرامی, جس وقت گھر کو آگ لگائی جا رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس گھر کو جلا دو اہل خانہ کے ساتھ, تب فاطمہ زہرا احتجاج کرتی ہوئی حجرے سے نکل کر دروازے تک پہنچی ہے اور کہہ رہی تھی کیا تم اس گھر کو, آج شب شہادت ہے, اس گھر کیوں ہوئی تھی شہادت؟ میں عالم اسلام سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی, کیا تم لوگ اس شہادت کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتے کہ نبی کی ایک لوتی بیٹی کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ تحقیقاتی کمیشن بٹھانے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی, اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کی 18 سالہ بیٹی کی شہادت کیسے واقع ہو گئی, وہ کیا وجوہات تھی, وہ قاتل کون تھا, وہ ملزم کون ہے کہ جنہوں نے شہزادی کونین کے دروازے پر آگ لگائی ہے. مسلمان یقیناً ان ملزمین کو معاف نہیں کر سکتا. اگر آج مسلمان بخشتا ہے تو اسی وجہ سے بخشتا ہے کہ انہیں مورد الزام نہیں سمجھتا, انہیں ملزم نہیں سمجھتا, اس لیے انہیں قابل نفرین نہیں سمجھتا. مسلمانوں کو چاہیے کہ تحقیق کریں اور اس نتیجے پر پہنچے کہ آخر ہمارے نبی کی ایک لوتی بیٹی کی شہادت کیسے واقع ہوئی, کس طرح, کون وہ لوگ ہیں کہ جو اس قتل میں ملوث ہوئے ہیں, کون وہ لوگ ہیں جو شہادت کا سبب بنے, وہ کون لوگ. تو شہادت کے اسباب میں سب سے عظیم ترین سبب شہزادی کونین پر گرا لیا جانے والا وہ دروازہ بتایا جاتا ہے جس دروازے پر آگ لگی تھی اور شہزادی دروازے کے پیچھے سے احتجاج کر رہی تھی. محسن ابن علی کی شہادت واقع ہوئی. یہ ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے عزیزان گرامی جس کو مورخین نہیں جانتے ہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے جس کو مفسرین نہیں جانتے ہیں کہ محسن ایک شہادت نہیں ہے, یہاں پر دو شہادتیں ہیں. اور آج جس شب شہادت کا ذکر ہے وہاں صرف فاطمہ زہرا کا کریا نہیں ہے, ایک مجلس بطور خاص محسن اس لیے کہ بچہ رحم مادر میں آ کے نام رکھا جا چکا ہے, فاطمہ زہرا کا حمل پورا ہو چکا تھا, محسن ابن علی کی شہادت تاریخ اسلام کا حصہ ہے, اور آج مورخین لکھتے ہیں کہ محسن ابن علی کی شہادت واقع ہوئی ہے بطن مادر میں, اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جب دروازہ گرایا گیا ہے تو بطن میں محسن ابن علی موجود تھے. فاطمہ زہرا کے چار بچے نہیں ہیں, پانچ بچے ہیں. ایک بچہ رحم مادر میں اس وقت شہید ہوا ہے کہ جس وقت چلتا ہوا دروازہ پہلو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر اس طرح سے گرایا گیا کہ پیچھے دیوار تھی سامنے دروازہ تھا, فاطمہ در دیوار کے درمیان ایسے واقع ہوئی تھی, اس طرح سے پس گئی جس طرح سے چکی کے پاٹوں کے درمیان گیہوں پیس دیا جاتا ہے. شہزادی کون ہے در و دیوار کے درمیان فریاد کرتی رہی کیا تم اس گھر کو جلا دو گے جس گھر میں نبی کی چھوٹی امانتیں پائی جاتی ہے. فاطمہ زہرا اس غم کے بعد کچھ دن ہی تھی اور اس کے بعد رحلت کر گئی, تو یقیناً یہ شہادت کے زورے میں ہے, کیونکہ شہزادی کون ہے ان کی رحلت در حقیقت اس ظلم کے بعد ہوئی ہے, کیونکہ یہی وہ سبب بنا جس کی وجہ سے شہادت واقع ہوئی ہے. یعنی کوئی اور سبب نہیں بتایا جاتا ہے شہادت کا ایک ہی سبب ہے. اس کے بعد شہزادی نے وصیتیں کرنا شروع کی, فضا کو بلا کے کہا فضا میں حضر عبادت میں جا رہی ہوں. حضر اس کے بعد تاریخ کا بیان ہے کہ فاطمہ کھڑی نہ ہو سکی اس واقعے کے بعد, ہاتھ میں عصا آ گیا, کمر خمیدہ ہو چکی تھی اور حجرے میں چلی گئی یہ کہہ کے کہ جب میری تسبیح کی آواز بند ہو جائے فضا سمجھ لینا کہ اب شہزادی دنیا میں نہیں رہی. فاطمہ زہرا کی تسبیح ختم ہوئی, فضا سمجھ گئی, حسن و حسین کو بھیجا, علی مرتضیٰ کو بلا لائے. عزیزان گرامی یہی وہ موقع تھے, اس کے بعد تسبیح ختم ہوئی, لیکن یہ تسبیح کے دانے کربلا کے میدان میں بکھرے ہیں کہ ایک طرف علی اکبر کا لاشا, ایک طرف قاسم کا لاشا, ایک طرف اون محمد کے لاشے. یہ فاطمہ زہرا کی تسبیح کے دانے تھے جو خاک کربلا پہ بکھر گئے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا الله يا الله.